الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دو اور صحابی ہیں، ان کی توبہ کا ذکر آپ حضرات کے سامنے جاری تھا، اور یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے غزوہ تبوک سے، تو ان حضرات نے حاضر ہو کر صاف صاف اپنی کوتاہی کا اقرار کیا. اس سلسلے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سچی بات کہہ دی. فرماتے ہیں اگر میں سچی بات نہ کہتا، جھوٹ بول دیتا، جیسے کہ بہت سے لوگوں نے جھوٹ بولا، تو یقیناً میں ہلاک ہو جاتا. اس لیے کہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا ان کے تعلق سے وحی آ گئی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ نے جتنا برا جھوٹوں کو کہا ہے اس آیت میں، اتنا برا کسی دوسرے کو نہیں کیا، نہیں فرمایا. کیونکہ اللہ نے فرمایا قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے ان کی طرف، تاکہ تم معاف کر دو. آپ ان سے اعراض فرما لیجئے، یقیناً وہ لوگ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان جھوٹوں کے بارے میں کہ وہ لوگ ناپاک ہیں. انہم رجسوں ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ایک بات صاف طور پر واضح ہو گئی کہ اللہ نے سچ میں نجات رکھی ہے. کیسے بھی حالات آ جائیں، انسان سچ کا دامن نہ چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی علیکم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. سچائی کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ سچائی نجات دلا دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. والکذب یہلک، جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص طور پر تعلیم رہی کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف فرما ہے، تو وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھیں، ادھر آ تجھے کچھ دوں گی. وہ بچہ آ نہیں رہا تھا. عام طور سے ایسے ہوتا ہے بچہ کھیلتا رہتا نہیں آتا، تو اس کو کچھ لالچ دیا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی آ تجھے میں کچھ دوں گی، ادھر آ ادھر آ. حضور نے فرمایا تم کیا دینا چاہتی تھی؟ کہا رسول اللہ کھجور تھا وہ دینا چاہتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کچھ دینے کا ارادہ نہ کرتی تو تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جاتا. تو ہم کو خیال کرنا کہ بہت سی مرتبہ سمجھتے ہیں جھوٹ نہیں ہے، حالانکہ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ بچوں پر جھوٹ کی قباحت اور شناعت اس سے ختم ہو جاتی ہے. بچوں کے سامنے مگر جھوٹ بولیں گے تو بچہ اس کو پھر اتنا برا نہیں سمجھے گا. اس لیے جھوٹ کی قباحت، اس کی برائی، اس کی شناعت بچوں کے سامنے بتائی جائے، ظاہر کی جائے اور بچوں کو بتایا جائے. کتنا بھی کیسے بھی حالات تو کچھ بھی ہو بیٹا جھوٹ نہیں بول. ہمارے ایک دوست تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی دو باتوں پہ بچوں کو ضرور تنبیہ کرو، ایک نماز کے تعلق سے اور ایک جھوٹ کے تعلق سے. بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز کے تعلق سے آگے پیچھے کرے تو حدیث میں مارنے کا حکم ہے، تو لہذا ان کو تنبیہ کی جائے اس میں آگے پیچھے نہ ہو، اور جھوٹ جب بولے تو فوراً تنبیہ، کسی بھی انداز سے تنبیہ، زندگی بھر تک وہ یاد رکھے گا بچپن کی اس تنبیہ کو کہ ہاں جھوٹ اتنی غلط بات ہے، اتنی غلط چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس میں ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے اس کی بدبو سے. ہمیں اور آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن فرشتوں کو یہ چیز دیکھتی ہے، ان کو نظر آتی ہے، ان کو محسوس ہوتی ہے، اور وہ لوگ فرشتے دور چلے آتے ہیں اس کی بدبو سے. ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی اس موقع پر جھوٹ بول دیتا تو یقیناً ہلاک ہو جاتا، چونکہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا اور بہانے کر کر کے چلے گئے، آیت کریمہ نازل ہوئی اور قرآن نے کہا انہم رجس ناپاک ہیں، وہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جھوٹ بولنے کی بنیاد پر جہنم کا مستحق ہو جاتا. تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی، حالانکہ حالات ایسے تھے کہ سارے کے سارے لوگ کہہ رہے تھے ارے جیسے دوسرے لوگوں نے بہانہ لیا تم بھی لے لو، اس سے پہلے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے تمہاری، پھر حضور تمہارے لیے ایک دفعہ خالی یہ کہہ دیتے اللہ معاف کرے تمہاری یہ غلطی بھی معاف ہو جاتی. لیکن انہوں نے تہیہ کر لیا کہ مجھے ایسے نہیں کہنا، جو سچ بات ہے وہی، اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے اس طرح سے حالات کھلے کہ وحی نازل ہوئی ان کی سچائی اور ان کی توبہ کے سلسلے میں، توبہ قبول ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلتا عام طور پر، لیکن اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ان کو حاصل ہوئی اس سچ کی بنیاد پر اور سچ کی برکت سے. اور قرآن کریم نے پھر اسی کہا، اسی جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی والوں کے ساتھ رہو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. سچائی ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی سچ بولنے والوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ رہ بھی لیتا ہے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے. جھوٹوں کی تو صحبت سے ہی بچنا، ان کے قریب ہونے سے بچنا، اور جو سچے ہیں ان کے قریب رہنے کی کوشش کرنا، اس سے برکتیں آتی ہیں زندگی میں. قرآن کریم کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کا ایک ترجمہ مخلصین اور صالحین بھی کیا گیا ہے، اللہ والے مخلصین، ان کی صحبت کو غنیمت جانو، تلاش کر کر کے ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا. 70 سال کی بیریا عبادت سے افضل بتایا گیا ہے اس کو، یعنی ایک آدمی نفلی عبادت کر رہا ہے 70 سال تک کر رہا ہے، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 70 سال تک کر رہا ہے. اور فرمایا تھوڑی دیر کوئی کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر بیٹھ جائے، تو یہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا جو ہے یہ افضل ہو جائے گا. ایک بزرگ ہیں، پڑوس ملک میں انتقال ہو گیا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ لاکھوں سال کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی نص موجود نہیں ہے، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے سلسلے میں نص موجود ہے، یعنی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا آدمی محروم نہیں رہتا. ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، حدیث ہے کہ یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے پاس جو خالی بیٹھ جاتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، وہ بھی محروم نہیں رہتا ہے. جبکہ ایک آدمی لاکھوں سال تک نفلی بات کر رہا تھا، اس کے حق میں وہ نص اور شریعت کی وہ دلیل موجود نہیں ہے جو اس کے لیے موجود ہے جو بیٹھ رہا ہے اللہ والوں کے پاس میں. اس لیے ایک زمانے میں اس کی بڑی اہمیت تھی کہ لوگ تلاش کر کر کے اللہ والوں کے پاس جاتے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، بیٹھتے، کچھ لوگ کئی کئی سال لگاتے، 10 10 سال، 20 20 سال صرف صحبت میں گزار دیتے تاکہ انسانیت آ جائے، مروت آ جائے، اخلاق ہمارے سدھر جائیں، اخلاق کو سیکھنے کے لیے. علمی اعتبار سے انسان ترقی کر جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ بہت زیادہ علم آ جائے، بہت زیادہ علم آ جائے تو یہ علم بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. تربیت اگر ہے اس کی پھر یہ علم اس کو صحیح ڈگر پر لے کے چلتا ہے، صحیح راہ پر لے کے چلتا ہے۔ علم اور کبر دونوں اللہ کی صفت ہیں۔ کبر کے معنی بڑائی، اللہ بڑے ہیں، تو کسی کے پاس میں جب علم آتا ہے تو بڑائی بھی خود بخود آتی ہے، لیکن بندوں کے حق میں یہ بڑائی مفید نہیں ہے، اللہ کے لیے، شان کے لیے، اللہ کی شان ہے بس بڑائی، تو اللہ ہی کو زیبا ہے بڑائی۔ تو بندے اگر بڑائی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتے ہیں، ذلیل نامراد کر دیتے ہیں، کہیں کا نہیں رہتا وہ بندہ، بڑائی صرف اللہ کو زیبا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے اور اپنے اندر جو کبر ہے، تکبر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت ضرور اختیار کی جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی بڑائی ختم ہوتی ہے، اثرات پڑتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں ان کو کہ صاحب ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، تکبر تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں تکبر ہے، تو اس کے علاج بتاتے ہیں۔ کبھی ہماری کسی نشست سے، برخاست سے، ہماری کسی حرکت سے، ہمارے کسی عمل سے وہ خود پہچان لیتے ہیں، اوہو اس کے اندر تو بہت بڑا ہی ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ علم نفسیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں، وہ انسان کی حرکات و سکنات سے پہچان جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو لوگ خطوط لکھتے تھے، سطروں سے پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ کہاں بول رہا ہے اور اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے حضرت کے پاس خط لکھا، حضرت کے کوئی مرید تھے، حضرت میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، گھر میں جوان بہو ہے، دعا فرما دیجیے اللہ تعالی ہم سب کا معاملہ عافیت کے ساتھ رکھے اور عافیت کے ساتھ زندگی گزرے۔ تو یہ جو اس سطریں لکھی ہیں، اس ایک سطر سے حضرت نے جو جواب لکھا اللہ تعالی ہمیشہ اچھا رکھے، مگر اپنی نیت کو صحیح کرو، پہلے اپنی نیت کو صحیح کرو، تمہاری نیت میں کھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ تو جواب میں خط آیا، حضرت آپ نے میرے مرض کو صحیح پکڑا، میں نے اپنی نیت کی تصحیح کر لی ہے۔ تو خادم سے حضرت خط لکھوایا کرتے تھے، بعد میں جب وہ صاحب آئے ان سے پوچھا بھائی حضرت نے تمہیں لکھا تھا نیت صحیح کر لو، حالانکہ تمہاری خط میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی اور تم نے جواب لکھا نیت صحیح کر لی، واقعی میں کھوٹ تھا، ماجرا کیا ہے ذرا مجھے ہی بتاؤ گے؟ کہنے لگے جس وقت میں نے حضرت کو جو خط لکھا تھا تو اس خط کے اندر اس وقت میں واقعی میں میری نیت غلط تھی، بہو کے تعلق سے جو الفاظ لکھ رہا ہوں میں، گھر میں جوان بہو ہے، حضرت نے اسی سے پکڑا ہو کہ نیت میں کہیں نہ کہیں فطور ہے، اور پھر حضرت نے اتنا لکھا، بس اپنی نیت صحیح کر لیجئے آپ۔ یہ نفس انسان کے ساتھ جو لگا ہوا ہے، انسان کو کہاں دھکا دے دے غار کے اندر، تباہی کی کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ لوگ اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں جہاں جانا نہیں چاہیے، گناہوں کا ماحول ہوتا، نہیں صاحب ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، ہمیں اپنے اوپر قابو ہے، ہم کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کبر ہے، اور یہ چیز اس کو ایک دن گناہ کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، اور جو شخص بھی گناہ کے قریب گیا، امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی گناہ کے قریب گیا وہ کبھی سلامتی کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ جو شخص کسی غلط ماحول کے اندر گیا اور اپنے اوپر کنٹرول کا گمان کرتے ہوئے گیا تو وہ سلامتی کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ اس لیے اپنے اوپر ہم اتنا اعتماد نہ کریں۔ یہ جو حد سے زیادہ اپنے نفس کے اوپر یہ اعتمادی ہے نا، خود اعتمادی اپنے نفس کے اوپر، یہ غلط ہے، اس سے تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، او ما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کہ میرا نفس بالکل صحیح ہے اور مجھے غلط بات کا حکم نہیں دے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے۔ نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمانے، اس لیے کہتے ہیں کہ تنہائی کے اندر انسان نامحرم کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ نہیں صاحب یہ تو ماحول ہے، حالات چل رہے ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے. نہیں بچیں. لا يخلون احدكم بامرأة الا وكان ثالثهما الشيطان. جب بھی کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے نامحرم عورت کے ساتھ تو تیسرا شیطان ہوتا ہے ساتھ میں. وہ پوری طاقت خرچ کرتا ہے, پوری طاقت خرچ کرتا ہے. اس لیے کوشش یہ ہو کہ تنہائی نہ ہو, دو ہوں جب ضرورت پڑے تو, تنہائی نہیں ہونی چاہیے. یا اگر کہیں سے ضرورت پڑ جائے تو دروازے کھلے رکھو آپ کہ کوئی آ جائے, کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو. نہیں تو دو ہوں, تین ہوں, چار ہوں, اس طرح سے ہونا چاہیے. کہ حضور نے فرمایا جب بھی ایسا موقع ہوتا ہے تو تیسرے کا ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, نیک لوگوں کے ساتھ رہو. ایک نکتے کی بات اس میں یہ ہے کہ جب تقوی اختیار کر لیا تو کافی تھا نا, پھر کیوں حکم دیا جا رہا ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کے ساتھ رہو, صالحین کی صحبت اختیار کرو. یہ سوچنے کی بات ہے. تقوی آ جاتا ہے چند ساعات میں, چند لمحوں میں. توبہ کی, آئندہ ارادہ کر لیا کوئی گناہ نافرمانی نہیں ہوگی, چلنے لگے ہم سیدھی راہ پہ, بس ابھی سے تقوی آ گیا ہمارے اندر. لیکن اس تقوی پہ باقی رہنے کے لیے ضروری ہے صحبت صالح. اگر صحبت صالح نہیں ہوگی تو تقوی تو کبھی بھی ختم ہو جاتا ہے, آدمی پٹری سے ہٹ جاتا ہے, ڈگر سے ہٹ جاتا ہے. تو اسی آیت کریمہ میں یہ جو اس واقعے کے ساتھ آیت کریم آئی ہے, یہ حکم ہے کہ تقوی بھی اختیار کرو اور اچھی صحبت بھی اختیار کرو. اچھی صحبت شمارات اہل اللہ کی, نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرو. یہ صحبت آپ کو ہیرا بنا دے گی. بہت سے پتھر تراشنے والے جب پتھر لے کر آتے ہیں تو ایک عام سا پتھر لگتا ہے, اسے مارکیٹ میں لاؤ تو جلدی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کسی کے. لیکن تراشنے والے جب اس کو تراشتے ہیں اور تراشنے کے بعد میں پھر نگینے کی صورت میں بازار میں لاتے ہیں تو اس کی قیمت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہم لوگ ہیں کہ ہم نہ تراشیدہ پتھر ہیں, تراشے ہوئے نہیں ہیں. جب ہم کو کوئی اچھی صحبت مل جائے گی تو پھر ہم تراش دیے جائیں گے, تراشیدہ پتھر بن جائیں گے اور ہماری بھی کوئی قیمت ہو جائے گی, ہماری بھی کوئی قیمت ہو جائے گی. جب تک بکے نہ تھے, ایک بزرگ کا شعر ہے, جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ کا شعر ہے. اپنے وقت کے نقشبندی سلسلے کے انڈیا پاکستان بر صغیر کے سب سے بڑے آدمی تھے وہ, نقشبندی سلسلے کے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو اپنا شیخ کہتے تھے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کے پہلے شیخ جن سے خلافت حاصل حضرت تھانوی ہیں. حضرت تھانوی کے انتقال کے بعد شاہ عبد الغنی پھول پوری حضرت تھانوی کے خلیفہ سے تعلق قائم کیا. ان کے جانے کے بعد جب وہ پڑوس ملک تشریف لے گئے تھے تو مولانا محمد احمد صاحب سے تعلق قائم کیا. اتنے بڑے شیخ ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی بلا شیخ کے نہیں رہے وہ. وہ یہ کہتے تھے کہ آدمی کو اپنے کسی بڑے کو بنا کر رکھنا. تو جب بھی ان کے شیخ دنیا سے رخصت ہوئے انہوں نے فوراً کسی بڑے کا اپنے کسی کو اپنا بڑا بنا لیا, اپنا شیخ بنا لیا. حالانکہ خود لاکھوں لوگوں کے شیخ تھے. تو کبھی بھی آدمی یہ نہیں سمجھا کہ میں کامل ہو گیا. انسان کو آخری وقت تک اصلاح کی ضرورت رہتی ہے. تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا شعر ہے, جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. جب آدمی بکتا ہے نا, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے, تب کہیں جا کے انمول بنتا ہے وہ. جب تک کسی کے حوالے نہ کرو تو کچھ نہیں ہوتا. اس کے لیے محنتیں بھی کرنی پڑتی ہیں, بڑی بڑی محنتیں. شاہ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں. جب آپ چشتیوں کا سلسلہ پڑھو گے نا, یہ ان کے شیخ, یہ ان کے شیخ, یہ ان کے شیخ, حضور تک جو سلسلہ پہنچتا ہے, تو اس میں ایک واضح نام آپ کو حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا نظر آئے گا. اور یہ گنگوہ کے تھے, حضرت گنگوہی جو جن کا ہم بہت نام لیتے ہیں, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے پہلے سرپرست ہیں. تو وہ تو بہت بات کے ہیں, ان کے بہت بات کے ہیں, کئی سو سال بات کے ہیں. ان سے پہلے, کئی سو سال پہلے, شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ کے اندر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, چشتی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں. ان کے بہت سے خلیفہ تھے. ایک خلیفہ تھے مولانا نظام الدین صاحب, ریاست بلخ کے شہزادے تھے. ان کے پاس آئے, رہے, بہت کچھ سیکھا. جب کامل ہو گئے تو حضرت نے اجازت دے دی, خلافت دے دی کہ جاؤ, جا کے خدمت کرو. بلخ چلے گئے. افغانستان میں آج کل ایک شعبہ ہے, اس زمانے میں ایک ریاست ہوا کرتی تھی, ایک چھوٹی سی حکومت. وہاں چلے گئے, اور یہ اب وہاں جانے کے بعد, ابا کے جانے کے بعد میں خود ہی وہاں کے سلطان بن گئے, بادشاہ بن گئے, اور بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں. ادھر شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پوتے تھے حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ. ان کو خیال ہوا کہ دادا جان کے پاس جو ایک چیز تھی, نسبت, تعلق مع اللہ, وہ چیز مجھے بھی حاصل کرنی چاہیے. اور جب تلاش کیا, چاروں طرف دیکھا, تو نظر آیا کہ اس وقت دادا جان کے خلافا میں, خلیفاؤں میں سب سے جو کامل ہیں وہ بلخ میں ہیں, چلو وہیں جا کے کچھ سیکھنا چاہیے. تو یہ حضرت, ان کے بیٹے حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ, پوتے شاہ عبد القدوس گنگوہی کے, بلخ چلے گئے. ان کو جب معلوم ہوا میرے شیخ کے پوتے آئے, تو انہوں نے بہت شاہانہ استقبال کیا, پورے لشکر کے ساتھ باہر تشریف لائے فوج کے ساتھ میں, اور لمبی قطار کے ساتھ ان کی فوج ہتھیار بند تھی, جیسے کسی شاہ بادشاہ کا اعزاز ہوتا ہے, اس طریقے سے ان کا استقبال کیا, پورے اعزاز کے ساتھ, اکرام کے ساتھ ان کو لے کر آئے, مہمان خانے میں رکھا. مہمان خانے میں رہے تو دو چار دن, جب خوب اچھی خاطر مدارت ہوئی, تو انہوں نے حضرت نظام الدین صاحب سے عرض کیا کہ حضرت, میں یہاں اس خاطرداری کے لیے نہیں آیا, کھانے پینے کے لیے نہیں آیا, میں تو وہ چیز حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں جو آپ میرے دادا سے لے کر آئے ہو یہاں پہ. کہ اچھا, تو وہ چیز تو بھائی ایسے نہیں ملتی آپ کو, وہ چیز اگر تمہیں واقعی حاصل کرنی ہے تو وہ ایسے نہیں ملے گی آپ کو, اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کہ صاحب میں تیار ہوں, جب آیا ہوں وہاں سے. تو ایک کام کرو, آج سے آپ مہمان خانے میں نہیں رہیں گے, ہمارا جو استبل خانہ ہے اس میں گھوڑے بنتے تھے, آپ اس میں رہو گے اور گھوڑوں کی خدمت کرو گے, اور بتا دیے نماز وغیرہ کی پابندی رکھنا, ناپاکی خوب ہوگی تو آپ کو نہانا, غسل کرنا, نماز نہیں چھوڑنا, اور آپ کو بس یہ خدمت کرنی ہے کچھ دن تک. بہت اچھا, خدمت کرتے رہے. کافی دن جب خدمت کرتے کرتے ہو گئے, تو حضرت نے آزمانے کے لیے کہ مزاج ابھی نیچے اترا نہیں اترا, کیونکہ اس راہ میں اکیلی اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ آتی ہے وہ تکبر ہے, کبر ہے, بڑائی ہے. اسی تکبر کی بنیاد پر بڑے بڑے گناہ جنم لیتے ہیں. کسی پر ظلم تکبر کی بنیاد پر, کسی سے حسد تکبر کی بنیاد پر, بدزنی تکبر کی بنیاد پر, کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو ہمیں تکبر ہے, اس لیے تو تکلیف ہوتی ہے, کیوں نہیں مانتا. ہر جگہ اپنی رائے داخل کرنے کی کوشش جو کرتا ہے انسان, تکبر کی بنیاد پر, بڑے بڑے گناہ تکبر کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو اللہ والوں کے یہاں محنت کرا جاتی ہے کہ یہ جو تکبر والا مادہ کسی طرح سے ختم ہو جائے. تو چھ مہینے کے بعد حضرت نے اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا, گھر کی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہاں پر شاہ ابو سعید گھاس کاٹ رہے ہوں گے گھوڑوں کے لیے, تم کچرے کا ایک ٹوکرا سر پہ لے کر جاؤ اور قریب جا کر گرا دینا, اس طرح سے کہ ان کے اوپر بھی کچرا ہے. یہ خادمہ لے کر جا رہی ہے, وہ حضرت گھاس کاٹ رہے ہیں, اسے ٹھوکر, اس کو مصنوعی انداز سے اس نے ٹھوکر کھائی کہ وہ کچرا جو ہے کچھ حضرت کے اوپر گر گیا. تو ایک دم سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, نہ ہوئی تو گنگوں میں نہیں ہوئی تو, ورنہ ابھی بتاتا تجھے. गुस्से में कहते हैं कि तू गंगो में नहीं हुई वरनी अभी बताता। बस चेहरा तमतम आ गया, लेकिन कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि ये शेख की खादिमा है, अब तो शेख बना लिया ना। हजरत ने खादिमा से पूछा कुछ कहा उन्होंने, कहा उन्होंने ये लफ्ज कहा, ओहो अभी गया नहीं है भूत अभी। हजरत ने कहा और खिदमत करने दो, अभी और खिदमत हो रही है, और खिदमत हो रही है। छह महीने के बाद फिर भेजा उसी खादिमा को, जाओ आज भी घास काट रहे होंगे वहीं पर, एक टाइम था उस टाइम पे वो घास काटते थे घोड़ों के लिए, आपके पहले से ज्यादा जोर से गिराना, पहले तो तुमने मस्नूई अंदाज इख्तियार किया था बनावटी, आपके गिराना और फिर बताना मुझे क्या हुआ। अब जब वो टोकरा लेकर जा रही है और वहां पर वो घास काट रहे हैं, तो इन्होंने बाकायदा वो कचरा उसी पर डाल लिया। अब वो खड़ा, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ, आपको ठोकर लगी, अब कोई तकलीफ तो नहीं हुई, माफ कीजिए मैं आपके रास्ते पे बैठ गया, मेरी ही गलती थी, आप अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए मुझे, अल्लाह के वास्ते माफ। अब ये लजाजत कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। इन्होंने आकर हजरत से कह लगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते पे आ रहे हैं, शहजादगी खत्म हो रही है, बड़ों के बेट औलाद थी ना हजरत शाहबुल कुद्दूस गंगोई के पोते, तो मिजाज के अंदर बड़ाई रहती है। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़े बाप के बेटे मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये बचपन में अपने ये साहबजादे मौलाना ज़करिया साहब को जो मारते थे, हजरत ने खुद लिखा है, तो यूं कहते थे कि तू साहबजादा है ना तो तेरे अंदर लफ्ज़ मस्जिद में, लेकिन हजरत कहते थे तेरे अंदर साहबजादगी का सुअर है, उसको मुझे निकालना है। साहबजादगी यानी बड़ेपन का, बड़े बाप का बेटा है। ये हजरत ने अपनी आप बीती में खुद लिखा है, हजरत की किताब है आप बीती, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का, आप उसे पढ़िए, उससे अंदाजा होगा बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, शुरू के उसके अब आप पढ़िए आप। और हजरत कहते थे कि तू या तो मेरे पास सही होगा या मौलाना खलील अहमद के पास, मौलाना खलील साहब बड़े आलिम थे, तो ये दोनों हजरत उनके मिजाज को समझते थे और खूब सख्ती की है। एक मरतबा उनकी अम्मी ने खूबसूरत तकिया बनाया मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब 7 साल के थे, और उसके अंदर फूल वगैरह बनाती थी पहले औरतें, तकिए पे बनाया, उसको लेके सोते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, कहीं जाते थे तकिया लेके जाते थे। मौलाना यहिया साहब तशरीफ लाए घर में, मौलाना साहब कौन है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही के खास खादिम, तो असरात पूरे वो हैं हजरत गंगोही की सोहबत के असरात हैं, तो कहा भाई तकिए लेकर आओ, तो ये बच्चे हैं छोटे से अकलोते हैं, जबकि ज़करिया साहब कहते अब्बा वो मेरा वाला तकिया लेकर आऊं, अच्छा इधर आ, अब इसी मैं आ गई तेरे अंदर, अब इसी मैं आ गई तेरे अंदर, इसी बात पे उनको अच्छी तरह पीटा। ये मैं हजरत फरमाते वो जिंदगी का वो मरहला था, फिर मौत तक मेरे अंदर मैं नहीं आई, मैंने उसी वक्त समझ लिया कोई चीज अपनी नहीं है दुनिया में, तरबियत के असरात ऐसे होते हैं, अल्लाह वाले थे, उनकी नियत होती थी कि इससे इसकी ये तरबियत हो। हमें भी चाहिए जब बच्चों को कभी तंबीह करें तो नियत सही करें, हम कभी कभी बिले नियत के मारते, बिले नियत के तंबीह करते, वो सही नहीं है, नियत सही करो तो उसके असरात होंगे। तो हजरत खुश हो गए बलख के जो बादशाह थे और इनके शेख के, हाँ। उसके बाद में फिर हजरत ने कहा अभी थोड़ा सा और करना है, तो कहा आज हम शिकार को जाएंगे, नवाब लोग उस जमाने में शिकार को जाते, शिकारी कुत्ते पलते थे, और कहा शिकारी कुत्ते इन्हीं का हाथ में दे दो ये संभालेंगे। शिकार को गए और कुत्तों ने अब शिकार को देखा तो भागे, कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा है, और ये बेचारे खिचड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन इनकी जबान पर कुछ नहीं है, सब्र है, और साथ साथ में ये समझ रहे हैं कि मुझसे ही कोताही हो रही है कोई, जिसकी वजह से मेरे साथ ही मामला हो रहा है। खाम में शाहबुल कद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अली आए, कहने लगे मैंने तो तुम्हारे साथ इतनी सख्ती नहीं की जितनी तुम मेरे औलाद के साथ कर रहे हो। फिर सुबह को खिलाफत दी इन्होंने, इजाजत दी, कहने लगे जाओ अब तुम कामिल हो गए हो, तुम्हारी इसलाह हो गई, तुम्हारे अंदर की जो मैं है वो मिट गई, अब तुम बहुत काम करोगे। चुनांचे फिर अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया। तो अल्लाह वालों की सोहबत के अंदर जाकर ये मैं मिटती है, इसी को कहा है मौलाना मोहम्मद अहमद साहब ने, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के अनमोल कर दिया। जब आदमी बिक जाता है किसी के हाथ तो फिर अनमोल बनता है, वो लोग तराशते हैं جب تلاشنے کے بعد ہیرا سامنے آتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے, ورنہ تو پتھر ہے وہ, کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. تو ہم کو تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کوئی صحبت ملے نیک لوگوں کی, اللہ والوں کی. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, میں نے بتایا کہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جانا. مولانا رومی نے فرمایا 70 سال کی نفلی عبادت سے بھی افضل ہے. اللہ تعالی ہم کو یہ سب چیز عطا فرمائے, بزرگوں کی بابر کا صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو موجود ہے اس وقت اللہ والے ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم آتنا افضل ما تهدي عبادك الصالحين. ربنا لا تنزع منا صالحا ما آتيتنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا غفار اغفر لنا, يا رحمن ارحمنا, يا تواب تب علينا, يا ستار استرنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.